الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الخلق والأمر وأشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله الله سبحانه وتعالى إلى كافة الناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلوات الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته وأهل طاعته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله مولانا العظيم وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى قال قال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم أو كما قال عليه الصلاة والسلام وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين درو شریف پڑھ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما تحب وترضى بعدد ما تحب وترضى يا كريم گزشتہ کل کی مجلس میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کی گئی تھی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ ستائیس رجب کو مدینہ منورہ سے روانہ ہوئے اور شعبان کے مہینے کی چوتھی تاریخ کو مکہ مکرمہ پہنچ گئے. اور یہ ہجری سن 60 کا واقعہ ہے. جب آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے تو پورے شعبان کے مہینے میں کوفہ والوں کی طرف سے مسلسل لوگ مکہ مکرمہ آتے رہے. اور انہوں نے آ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو دعوت دی کہ آپ کوفہ تشریف لے آئے. پورے کوفہ کے لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت ہونے کے لیے تیار ہے. اور انہوں نے ایک دو نہیں بلکہ 150 خطوط لیٹر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو لکھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فیصلہ فرمایا کہ پہلے میں اپنے چچازاد بھائی حضرت مسلم ابن عقیل کو کوفہ بھیجتا ہوں. وہ کوفہ آ کر کے اپنی آنکھوں سے حالات کو دیکھیں گے. پھر وہ مجھے کوفہ سے خط لکھیں گے. اور میرے بھائی کا جو خط آئے گا اس کے مطابق میں فیصلہ کروں گا. چنانچہ رمضان کے مہینے میں حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ روانہ فرمایا. جب حضرت مسلم ابن عقیل کوفہ گئے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک خط لکھا کوفہ والوں کے نام پر. اور اس خط میں یہ لکھا کہ تم سب لوگ مجھے دعوت دے رہے ہو کوفہ آنے کی, اور میں آنے کے لیے فیصلہ اس وقت کروں گا جب میرے بھائی مسلم ابن عقیل مجھے وہاں کے حالات بتائیں گے. اور آپ نے خط کے اندر لکھا تھا کہ اے کوفہ والو, مسلمانوں کا امیر کیسا ہونا چاہیے, کیسے آدمی کو مسلمانوں کا امیر بنانا چاہیے. ایسی زبردست بات لکھی کہ جو آج ہر ایک انسان کے لیے وہ رہبری کا ذریعہ ہے کہ امیر کیسا ہونا چاہیے, ذمہ دار اور لیڈر کیسے لوگ ہونے چاہیے. یہ حضرت حسین نے صاف صاف لفظوں میں لکھا کوفہ والوں سے. پہلی بات لکھی خط میں کہ کوفہ کے لوگوں, امیر تو ایسا ہونا چاہیے جو قرآن کریم کے اوپر عمل کرنے والا ہو. جو اللہ کی کتاب قرآن کو پڑھے اور اس پر عمل کرے کا ایسا آدمی امیر ہونا چاہیے. اور دوسری خوبی یہ لکھی کہ امیر اور ذمہ دار ایسا آدمی ہونا چاہیے جو انصاف کرنے کی عادت رکھتا ہو. جو انصاف کرتا ہو ہر ایک کے ساتھ, اور تیسری بات یہ لکھی کہ امیر ایسا ہونا چاہیے کہ جو حق بات کو مانتا ہو اور حق بات کے اوپر عمل کرتا ہو. کہ یہ تین خوبی امیر کے اندر ہونی چاہیے. میرے مسلمان بھائیوں, جب تک یہ تین خوبی ہمارے امیروں میں, ذمہ داروں میں, لیڈروں میں رہے گی, وہاں تک انشاءاللہ امت کی عوام اور پبلک کا کام سلامت رہے گا. اور جب یہ خوبی نہیں رہے گی اور نالائق لوگ امیر بنیں گے تو امت فتنے اور فساد میں مبتلا ہو جائے گی. حدیث پاک میں ہے فرمایا کہ اذا اسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب امیر بنایا جاوے ایسے لوگوں کو جو نالائق قسم کے ہیں, جب ذمہ دار بنایا جاوے لیڈر بنایا جاوے ایسے لوگوں کو جو لائق نہیں ہیں, تو اب قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت آنے والی ہے. اذا وسد الامر الى غیر اہلہ فانتظر الساعة. جب نا اہل لوگوں کو امیر بنا دیا جائے, ذمہ دار اور لیڈر بنا دیا جاوے, تو یہ تو قیامت کی نشانی ہے. اور بڑی سمجھنے کی بات ہے کہ حضرت حسین نے یہ جو تین باتیں لکھی ہے, بڑی زبردست بات لکھی تھی. حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ یہ خط لے کر کے کوفہ پہنچے. اس زمانے میں کوفہ کے گورنر حضرت نعمان ابن بشیر انصاری رضی اللہ تعالی عنہ تھے. یہ صحابی تھے. جب حضرت مسلم ابن عقیل پہنچے ہیں تو 18,000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر پکا وعدہ کر لیا کہ آپ حضرت حسین کو بلا لیجئے. حضرت حسین کوفہ تشریف لے آئے. کہ جیسے ہی وہ تشریف لائیں گے ہم ان کے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو جائیں گے, ان کو اپنا امیر بنا لیں گے. اس 18,000 آدمی نے جب یقین دلایا تو حضرت مسلم ابن عقیل نے مکہ مکرمہ خط لکھ دیا حضرت حسین کو. آپ خوشی خوشی کوفہ آ جائیے, پورے کوفہ کے لوگ آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ کو امیر بنانا چاہتے ہیں, آپ تشریف لے آئیے. یہ خط مکہ مکرمہ پہنچ گیا. ادھر یزید کو پتا چل گیا کہ مسلم ابن عقیل کوفہ آ گئے ہیں اور کوفہ کے 18,000 آدمیوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کا وعدہ کر لیا ہے. تو اس نے سمجھا کہ حضرت نعمان ابن بشیر بہت ٹھنڈے آدمی ہیں, حالانکہ وہ ٹھنڈے نہیں تھے, انصاف پسند آدمی تھے. تو یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ حضرت نعمان ابن بشیر کو ہٹا دیا گورنر پد سے کہ تم ہٹ جاؤ. اور حضرت نعمان ابن بشیر کو ہٹا کر کے ایک آدمی کو جو بعد میں چل کر کے بڑا نادان ثابت ہوا, जिसका नाम था उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद। इस उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को कूफा का गवर्नर बनाया। ये बहुत खतरनाक आदमी बाद में चलकर साबित होता है। इस उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद ने गवर्नर बनते ही पहला काम ये किया कि हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो को पकड़वाने का प्लान बनाया, किसी तरह इनको पकड़वाओ। और इस गंदे काम के लिए उसने कूफा के एक आदमी को तैयार किया, मोहम्मद इब्ने अशअस को। ये अशअस कूफा का आदमी था। उसको ऑर्डर दिया कि तुम मुस्लिम इब्ने अकील को पकड़ो और पकड़ करके उनको खत्म कर दो। चुनांचे ये मोहम्मद बिन अशअस बहुत बड़े लश्कर को लेकर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो जिस मकान में ठहरे हुए थे उस मकान को उसने घेर लिया। हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो अपनी जान बचाने के लिए एक मकान से दूसरे मकान चले गए। कूफा में एक आदमी था जिसका नाम हानी था। उस हानी के मकान पर हजरत मुस्लिम इब्ने अकील रदी अल्लाह ताला अन्हो जाके ठहर गए और मोहम्मद बिन अशअस ने आकर उनके मकान का घेराव कर लिया। जिस वक्त उस जालिम ने घेराव किया है तो वो 18,000 आदमी जिन्होंने वादा किया था उनमें से कोई भी हजरत मुस्लिम की मदद के लिए नहीं आया। ये कूफा वालों की गद्दारी की शुरुआत हो गई। ता जिस 18,000 आदमी ने बैत का वादा किया था आज कोई भी हजरत मुस्लिम इब्ने अकील की मदद के लिए आने को तैयार नहीं। सब ने धोखाबाजी की और दगाबाजी करके कोई भी मुश्किल के वक्त पर मदद करने नहीं आया। इसलिए मेरे बुजुर्गों कल से आप सुन रहे हो कि इसी कूफा वालों ने धोखा देकर के कैसे बड़े बड़े लोगों को शहीद करवाया। ये धोखेबाजी करना ये किसी मुसलमान की आदत नहीं हो सकता। का मुसलमान दगाबाज नहीं हो सकता, धोखेबाज नहीं हो सकता। قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من غشنا فليس منا। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो धोखा देवे जो दगाबाजी करे वो मेरी जमात में नहीं है, हमारी मुसलमानों की जमात में नहीं। का धोखाबाजी करने वाला दगा देने वाला आदमी मेरी जमात में शामिल नहीं होता। कमन गश्शना फलैस मिन्ना, منا. مسلمان تو وفادار ہوتا ہے, مسلمان تو وعدے کو پورا کرنے والا ہوتا ہے. کہا کوئی بھی مسلمان کسی کو دھوکا اور دگے بازی نہیں کر سکتا. اس لیے میرے دینی بھائیو, یہ نیت لے کے اٹھو کہ انشاءاللہ ہم کسی کو دھوکا نہیں دیں گے. کہو انشاءاللہ. مسلمان وفادار ہوتا ہے, دگا باز نہیں ہوا کرتا ہے. اٹھارہ ہزار کوفیوں میں سے کوئی بھی آدمی حضرت مسلم ابن عقیل کی مدد کے لیے نہیں آیا. بالآخر کسی محمد بن اشعش نے حضرت مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر لیا, پکڑ لیا اور گورنر ہاؤس سے عبیداللہ ابن زیاد کا آرڈر آیا کہ مسلم کو قتل کر دو, ختم کر دو اس کو. چنانچہ اشعش ابن زیاد کے آرڈر کی وجہ سے حضرت مسلم کو قتل کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے. حضرت مسلم کو رونا آ گیا. تو یہ اشعش کہتا ہے کہ آپ اتنے بڑے آدمی, اتنے بڑے کام کے لیے کوفہ آئے اور آپ کو موت کے اوپر رونا آ رہا ہے. میں آپ کو قتل کے لیے لے کے جا رہا ہوں. تو اس پر حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دیا کہ مجھے رونا اس بات کے اوپر آ رہا ہے, اپنی موت پہ میں نہیں رو رہا ہوں. کہ میری موت پہ مجھے رونا نہیں آتا, رونا اس بات کے اوپر ہے کہ میں نے جو خط لکھا تھا حضرت حسین کو وہ مکہ مکرمہ پہنچ گیا ہوگا اور میں نے خط میں لکھ دیا تھا کہ یہ کوفہ والے بہت اچھے لوگ ہیں, آپ کا انتظار کر رہے ہیں, آپ تشریف لے آئیں. تو کہا میرے خط کی وجہ سے حضرت حسین آج مکہ سے روانہ ہو رہے ہوں گے, میرے خط کی وجہ سے. تو کہا مجھے رونا اس بات کے اوپر آ رہا ہے کہ میری وجہ سے حضرت حسین کوفہ کے لیے روانہ ہوں گے. کاش اش میں تم کو مرتے مرتے وصیت کرتا ہوں دو چیزوں کی. کہا میری ایک وصیت یہ ہے کہ تم جلدی جلدی ایک دوسرا خط لکھ دینا حضرت حسین کو کہ یہ کوفہ کے لوگ غدار بن چکے ہیں, حالات بدل گئے ہیں, اس لیے آپ کوفہ تشریف نہ لاوے. کہا یہ خط لکھ دینا. تو اللہ کے نبی کے نواسے کی جان کا مسئلہ ہے, آپ یہ میری وصیت یاد رکھنا, ان کو خط لکھ دینا. تو محمد بن اشعش نے وعدہ کر لیا میں ضرور خط لکھ دوں گا. اور دوسری وصیت یہ کی کہ میرا کچھ لوگوں کے اوپر قرض دینا باقی ہے, تم میرا قرض ادا کر دینا. کا شہید ہو رہے ہیں, مر رہے ہیں, لیکن آخری حالت کے اندر جو فکر ہے تو اس بات کی کہ میرے ذمے میں کسی دوسرے کا قرض ہے. کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کہ قیامت کے دن کوئی قرض مانگنے کے لیے اللہ کے دربار میں کھڑا ہو جائے کہ میرا دل نہیں چاہتا ہے. کہ اللہ پاک کا حکم ہے. فلا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل. اے ایمان والو نہ حق طریقے سے کسی کا مال مت کھاؤ, غلط طریقے سے کسی کا روپیہ مت کھاؤ. لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل, غلط طریقے سے جھوٹ بول کر کے, دھوکہ دے کر کے, دگا بازی کر کے, بناوٹ کر کے کسی کا مال مت کھاؤ. یہ حرام کا مال کھانا اللہ کو پسند نہیں ہے. تو مرتے مرتے آخری وصیت کہ میرا قرض ہے وہ قرض تم ادا کر دینا, تاکہ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے میری پکڑ نہ ہوئے. اس اشعث نے دونوں چیز کا وعدہ کر لیا, آپ کا قرض بھی ادا کروں گا اور حضرت حسین کو میں آپ کا خط بھی لکھ دوں گا. چنانچہ اس نے حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا اور ساتھ میں ان کے دو معصوم بچے, ایک کا نام ابراہیم دوسرے کا نام محمد, باپ اور دونوں بیٹوں کو تینوں کو کوفہ کی سرزمین کے اوپر شہید کر دیا. یہ پہلا خون تھا اہل بیت کا. کہ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگوں کا پہلا خون تھا جو کوفہ کی زمین کے اوپر بہا. حضرت مسلم ابن عقیل اور ان کے بیٹے ابراہیم اور محمد تینوں کو شہید کیا کوفہ والوں نے. اور ہانی جنہوں نے مسلم ابن عقیل کو اپنے گھر میں ٹھہرایا تھا ان کو بھی پھانسی کی سزا دے دی. کہ تم نے ایک غلط آدمی کو اپنے گھر میں رکھا تھا, اس سزا کے اندر ہانی کو بھی سولی کی سزا دے دی. لیکن اس اشعث نے وعدہ پورا کیا. حضرت حسین کے نام کے اوپر اس نے دوسرا خط لکھ دیا اور اس خط کے اندر پوری تفصیل لکھ دی کہ یہ کوفہ والے غدار بن گئے ہیں, انہوں نے مسلم ابن عقیل کو ان کے دونوں بیٹوں کو شہید کر دیا ہے, لہذا حضرت حسین ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ آپ کوفہ تشریف نہ لائے. اس نے خط لکھ دیا لیکن یہ خط جلدی نہیں پہنچا مکہ مکرمہ. اور ادھر قدرت کی شان دیکھو, رمضان گزر گئی, ذلقت کا مہینہ گزر گیا, ذلحج کا مہینہ آیا. کا ذلحج کے مہینے کی آٹھویں تاریخ تھی اور آٹھ ذلحج کو کوفہ میں حضرت مسلم ابن عقیل کو شہید کیا اور اسی دن حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ سے کوفہ جانے کے لیے روانہ ہوئے. دونوں کام قدرتاً ایک دن میں ہوئے. تو اسی دن حضرت مسلم کی شہادت کوفہ میں اور اسی دن حضرت حسین کی مکہ سے روانگی. یہ سب اللہ تعالیٰ کی قدرت کی بات تھی. فرمایا کہ ذالک تقدیر العزیز العلیم. اس دنیا میں جب کوئی اچانک قصہ ہو جاتا ہے, حادثہ ہو جاتا ہے, تو انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ اچانک ہو گیا, لیکن حقیقی بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے یہاں تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا جیسا دنیا میں ہو گیا. تمام کے تمام انسان اللہ کی تقدیر کے پابند ہے. ذالک تقدیر العزیز العلیم. وہ اللہ جو بڑی قدرت والے, بڑے جاننے والے, جو تقدیر لکھ دیتے ہیں, اس تقدیر کی ہر ایک کو پابندی کرنی ہے. اس کو تقدیر کہا جاتا ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے, سن 60 ہجری میں ذی الحج کا مہینہ 8 تاریخ کو روانہ ہوئے. اور راستے کے اندر جیسے جیسے لوگوں کو پتا چلا کہ حضرت حسین کوفہ جا رہے ہیں, اور کوفہ کے اندر آپ امیر بنیں گے, تو راستے میں جہاں سے گزرے بہت سارے لوگ ساتھ میں ہو گئے کہ چلو حضرت حسین کے ساتھ, یہ تو امیر اور بادشاہ بنیں گے, ہم کو بھی بڑا مزہ آئے گا, ہم کو بھی دنیا کا فائدہ ہو جائے گا, مال مل جائے گا, دولت مل جائے گی, ہمیں بھی چھوٹے موٹے عہدے کرسیاں مل جائے گی, چلو ساتھ میں. ایک بہت بڑا قافلہ حضرت حسین کے ساتھ روانہ ہوا. جب مکہ مکرمہ سے روانہ ہو کر عراق کی سرحدوں پر پہنچے, کوفہ کے قریب پہنچے, تو کوفہ کے قریب ایک چھوٹا سا گاؤں ہے زبالہ نام کا. جب زبالہ پہنچے ہیں تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ دوسرا خط ملا, جو خط حضرت مسلم ابن عقیل کی شہادت کے وقت روانہ ہوا تھا, اشعش والا. اور اس خط کے اندر لکھا ہوا تھا کہ حسین آپ کوفہ نہ آئے, یہ کوفہ کے لوگ بے وفا بن چکے ہیں. یہ خط پہنچا, لیکن اب تو بالکل کوفہ کے نزدیک آ چکے تھے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خط پڑھا, تو خط پڑھنے کے بعد پہلی بات ان کی زبان سے نکلی, کہا کہ کل ما قدر نازل, تقدیر میں جو ہوگا وہ تو اب ہو کر کے رہے گا, ہم تو کوفہ کے قریب آ چکے. کل ما قدر نازل, تقدیر میں ہمارے لیے جو لکھا گیا ہے وہ تو اب ہو کر کے رہے گا. پھر آگے فرماتے, وَعِنْدَ اللَّهِ نَحْتَسِبُ أَنفُسَنَا وَفَسَادَ أُمَّتِنَا, کہ اللہ کے دربار میں جا کر کے ہم اپنی نفس کا اور امت کے بگاڑ کا ہم حساب کریں گے. کہ اب تو ہم قریب آ گئے, بالکل کوفہ سامنے ہے, زبالہ تک ہم آ چکے, تب یہ خط مل رہا ہے. لیکن آپ نے اس خط ملنے کے بعد مشورہ کیا ساتھیوں سے اور مشورہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ مجھے کوفہ نہیں جانا ہے, اب میں ملک شام کی طرف جاؤں گا, سیریا کی طرف جاؤں گا, راستہ میں بدل دوں گا اور سیریا میں ملک شام میں جو وہاں کا کیپٹل ہے, راجدھانی ہے دمشق کا, وہاں یزید ہے کا, میں وہاں جاؤں گا. یہ آپ نے ارادہ فرمایا راستہ بدلنے کا, اور کوفہ نہ جانے کا آپ فیصلہ فرما رہے ہیں. اسی زبالہ کے قریب میں قادسیہ ہے, جب آپ کچھ آگے بڑھے قادسیہ کی طرف تو حر ابن یزید آئے, ان سے ملاقات ہوئی. اس حر ابن یزید نے آ کر حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو کوفہ کے حالات بتائے, حضرت آپ کوفہ تشریف نہ لے جائیں, ہم آپ کو مشورہ دیتے ہیں. وہاں کے حالات بالکل بدل چکے ہیں, وفادار لوگ غدار بن چکے ہیں, آپ نہ جائیں کوفہ. اس حر ابن یزید نے حضرت حسین کو حالات بتلائے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو مزید تقویت ملی کہ چلو ہمیں کوفہ نہیں جانا ہے, ہم کسی دوسرے علاقے میں چلے جائیں گے. آپ نے تمام ساتھیوں کو جمع کیا پورے قافلے والوں سے اور جمع کر کے مشورہ کیا, حقیقت حال ان کو بتائی کہ اب کوفہ کے حالات الگ ہیں اور میں کوفہ جانا نہیں چاہتا. تو جتنے لوگ صرف دنیا کے مال کے خاطر اور دنیا کی عزت کے خاطر حضرت حسین کے ساتھ ہو گئے تھے سب واپس چلے گئے, کہ ان کا مقصد حضرت حسین کی وفاداری نہیں تھی, ان کا مقصد اور ارادہ تو یہ تھا کہ حسین بادشاہ بن جائیں گے, امیر بن جائیں گے تو ہمارا بھی کام بن جائے گا. جو دنیا پرستی کی نیت سے آئے تھے وہ سب حالات بدلتے ہی دور بھاگ گئے. اور میرے دینی بھائیوں, دنیا میں ایسا بہت مرتبہ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کہ آدمی کے حالات جب اچھے ہوتے ہیں, مال ہوتا ہے, دولت ہوتی ہے, تو بہت سارے دوست بن جاتے ہیں, اور جب مصیبت آتی ہے تو وہ دوست بھی دور بھاگ جاتے ہیں. لیکن پکا دوست وہ ہیں کہ جو مصیبت کے اندر بھی آپ کو ساتھ دے, وے مدد کرے. چنانچہ صرف 73 آدمی باقی رہ گئے, 72 یا 73. جتنا قافلہ مدینہ سے مکہ آیا تھا اور مکہ سے کوفہ کے لیے چلا تھا, 72 یا 73 آدمی کا وہ حضرت حسین کے ساتھ باقی رہ گئے, باقی سب دور بھاگ گئے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے ارادہ کیا کہ اب میں ملک شام جاؤں, کوفہ نہیں جاؤں. جب حضرت مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کے بھائی کو پتا چلا, وہ بھی اسی قافلے میں تھے, تو کہنے لگے کہ حسین ہم تو کوفہ جائیں گے اور جا کر کے اپنے بھائی مسلم ابن عقیل کو جو ناحق قتل کیا گیا تھا اس کا ہم بدلہ لیں گے, کہ انہوں نے ہمارے بھائی کو ناحق قتل کیا تھا, ہم جا کے بدلہ لیں گے یا تو اپنی جان کوفہ کے اندر کھپا دیں گے, ہم دوسری جگہ نہیں جائیں گے, ہمیں کوفہ ہی جانا ہے. جب چچا زاد بھائیوں کی زبان سے ایسا ہمت والا جواب سنا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے کہ تم کوفہ جا کر کے شہید ہو جاؤ, تم دنیا سے چلے جاؤ, تو تمہارے بعد زندگی گزارنے میں مجھے بھی کوئی مزہ نہیں ہے. جب تم کوفہ جانا چاہتے ہو ہم بھی کوفہ چلیں گے. یہ حضرت مسلم ابن یزید کے بھائیوں, مسلم ابن عقیل کے بھائیوں نے کہا کہ نہیں ہم تو جائیں گے کوفہ. حضرت حسین نے بھی فیصلہ کر لیا. ابھی اور ارادہ تھا کہ جاوے کہیں اور ملک شام کی طرف. اتنے میں تھوڑی دیر گزری کہ عبیداللہ ابن زیاد نے گھوڑے سواروں کا ایک لشکر بھیج دیا, بہت بڑا لشکر گھوڑے سواروں کا, اور ان گھوڑے سواروں نے آ کر حضرت حسین کو کسی دوسری جگہ جانے سے روک دیا, حسین تم کہیں نہیں جا سکتے. اور ہم کو ابن زیاد کا یہ پیغام ہے کہ ہم آپ کو پکڑ کر کے اس کے دربار میں لے جائے. کا آرڈر یہ ہے کہ آپ کو زندہ پکڑے یا یہ کہ آپ کو قتل کر کے آپ کا سر ہم ابن زیاد کے دربار میں پیش کر دے رہے, ہم آپ کو نہیں جانے دیں گے. اب مجبوری آ گئی حضرت حسین کے سامنے. ایسے حالات میں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قادسیہ کو بھی چھوڑ دیا کہ میں قادسیہ بھی نہیں جاتا, کوفہ بھی نہیں جاتا, اور میں ملک شام بھی نہیں جاتا, ایک تیسری جگہ پر چلے گئے کوفہ کے قریب میں, ایک کھولے میدان کے اندر تشریف لے گئے. وہاں بہت سارے بانس کے درخت تھے, تو جدھر بانس تھے اس کو پیچھے رکھی وہ جگہ, اور آگے حضرت حسین ساتھیوں کے ساتھ ٹھہر گئے. اور آپ نے اپنے تمام ساتھیوں کے ساتھ وہاں پڑاؤ ڈال دیا. اتنے میں ذوالحج کا مہینہ پورا ہوا اور محرم کا مہینہ شروع ہو گیا, اور یہ سن 61 ہجری آ چکا. ایک طرف حضرت حسین اور ان کے 72 ساتھی ہیں, حضرت حسین نے وہاں کے لوگوں سے پوچھا کہ اس میدان کا نام کیا, بتایا گیا کہ اس کو کربلا کہتے ہیں, اس میدان کا نام کربلا ہے. تو حضرت حسین کی زبان سے نکلا او ہو, یہ تو بڑی کرب اور بلا کی جگہ ہے. کرب کہتے ہیں عربی میں مصیبت کو, اور بلا کہتے ہیں فتنے کو, کہ یہ بڑی فتنے کی مصیبت کی پریشانی کی یہ جگہ ہے. کرب بلا, بلا ایسے بھی ہم مصیبت کو کہتے ہیں, اور کرب کہتے ہیں عربی کے اندر کوئی بڑی آفت کو. وہاں ٹھہر گئے. ابن زیاد جو کوفہ کا گورنر تھا, اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر سختی شروع کی. اور اس نے یہ سختی کی کہ حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے جن کا نام عمر تھا, عمر ابن سعد ابن ابی وقاص, اچھے آدمی تھے. ان کو کہا کہ جاؤ اور جا کر کے حسین کو نمٹاؤ. یہ تو بصرہ کے حاکم تھے. تو کہا بصرہ بعد میں جانا, پہلے جاؤ اور حسین کا قصہ نمٹاؤ, بعد میں تم کو جانے کی اجازت ہوگی. یہ عمر ابن سعد کہنے لگے کہ مجھے یہ خدمت مت سونپو, یہ کام مجھے مت سونپو, میں نہیں چاہتا کہ اللہ کے نبی کے نواسے کو میں پکڑنے کے لیے جاؤں, میرا دل نہیں چاہتا. لیکن گورنر ابن زیاد نے مجبور کیا, نہیں جانا ہی پڑے گا. چنانچہ عمر ابن سعد آئے حضرت حسین کے پاس اور آ کر کے ان سے بات چیت کی حضرت حسین سے. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے بہت اچھا جواب دیا, ارشاد فرمانے لگے کہ مجھے تین باتوں میں سے ایک بات پر عمل کرنے کا اختیار دے دو. مجھے کیوں پکڑتے ہو, مجھے کیوں گرفتار کرتے ہو؟ میں تین بات کہتا ہوں. کہ یا تو مجھے مکہ واپس چلے جانے دو, مدینہ واپس جانے دو, میں چلا جاتا ہوں. یا تو مجھے کسی اسلامی سرحد پر جانے دو, میں اسلامی سرحد پر جاؤں گا اور دین کی حفاظت میں اپنی زندگی گزار دوں گا. اور تیسری بات میری یہ ہے کہ مجھے ملک شام سیریا جانے دو, میں جا کر ڈائریکٹ یزید سے بات کر لیتا ہوں. بہت اچھی انصاف کی بات حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہہ دی. عمر ابن سعد تو خوش ہو گئے کہ بہت اچھی بات ہے. چنانچہ وہ ابن زیاد کے پاس گئے اور گورنر کو بتلایا کہ حسین نے بہت اچھی بات کہی ہے, ان کو یا تو مکہ مدینہ چلے جانے دو یا ان کو ملک شام جانے دو یا کسی اسلامی سرحد پر جانے دو. ابن زیاد نے جواب میں یوں کہا, نہیں, حسین کو کہو کہ پہلے میرے دربار میں آوے اور میرے سامنے آ کر کے میرے ہاتھ کے اوپر بیعت ہو جاوے, بعد میں میں تمہاری تین باتوں کے بارے میں سوچوں گا. یہ ابن زیاد نے جواب دیا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اطلاع ہوئی کہ ابن زیاد یہ چاہتا ہے کہ میں پہلے اس کے سامنے جاؤں, اس کے ہاتھ میں ہاتھ دے دوں, بعد میں وہ فیصلہ کرے گا. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی غیرت نے اس کو گوارا نہیں کیا. اور آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا والله لا يكون هذا ابدا. اللہ پاک کی قسم ابن زیاد جو چاہتا ہے وہ کبھی نہیں ہوگا, میں اس کے پاس نہیں جا سکتا, میں اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دے سکتا, یا تو مجھے مکہ واپس جانے دو میں مدینہ مکہ چلا جاؤں گا, یا میں اسلامی سرحد پہ جا کر دین کی خدمت میں زندگی گزار دوں گا, یا مجھے شام جانے دو میں یزید کے ساتھ خود بخود معاملہ کر لوں گا. واللہ لا یکون ھذا ابدا, اللہ پاک کی قسم میں ابن زیاد کے پاس نہیں جا سکتا, میں اس کے ہاتھ میں اس مبارک ہاتھ کو کبھی نہیں دے سکتا. نہ کہہ دیا حضرت حسین نے. جب یہ زیاد کو بات پہنچی بہت غصے میں آ گیا کہ حسین کیا کہہ رہے ہیں, نہیں آئیں گے میرے پاس, میرے دربار میں نہیں آئیں گے. چنانچہ اس نے آرڈر بھیجا, گھیراؤ کرو حسین کا, اور یا تو زندہ پکڑ کے لاؤ یا ان کا سر کاٹ کے میرے سامنے لاؤ. یہ ابن زیاد نے آرڈر دے دیا. اور وہاں پر ایک شیمر نام کا بڑا بدبخت تھا, بڑا خطرناک آدمی. اس شیمر نے ابن زیاد کو اور چڑھایا کہ عمر ابن سعد نرم آدمی ہے, نرمی کر رہے ہیں, عمر ابن سعد کو ہٹا دو. یہ حسین کیا سمجھتے اپنے آپ کو؟ یہ شیمر بدبخت تھا جس نے ابن زیاد کو اور چڑھایا. اور محرم کی 9 تاریخ کو ابن زیاد کا ایک آرڈر لکھوایا شیمر نے, اور اس آرڈر میں اس نے لکھوایا کہ لشکر کی پوری کمان اب شیمر کے ہاتھ میں رہے گی, اور شیمر کو ہم اجازت دیتے کہ حسین کو مجبور کرے ہمارے سامنے لانے کے اوپر. یہی شیمر بڑا خطرناک فتنہ بنا. اور ابن زیاد کا آرڈر لے کر کے وہ کربلا کے میدان کے اندر پہنچا. ابن شیمر, یہ شیمر نے آ کر وہ خط پڑھ کے سنایا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے 9 محرم کو کربلا کے میدان کے اندر ظہر کی نماز پڑھائی. جب نماز کے لیے صف لگی تو سامنے شیمر کے ساتھ جو پولیس لوگ تھے, سپاہی لوگ تھے, اس میں بھی بہت سارے حضرت حسین کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آئے. کہا نماز پڑھیں گے تو اللہ کے نبی کے نواسے کے پیچھے نماز پڑھیں گے. اور بڑی افسوس کی بات ہے, بڑی دکھ کی بات ہے کہ جس کوفہ کے لوگوں نے لیٹر لکھے تھے اور وعدے کیے تھے وہی لوگ آج شیمر کے ساتھ مل کے حضرت حسین کو پکڑنے کے لیے آئے ہیں. قسم کھا کھا کے خط لکھا تھا, قسم کھا کھا کے وعدہ کیا تھا, وہی لوگ آج شیمر کے ساتھ مل کر کے آ رہے ہیں مقابلہ کرنے کے واسطے. نماز سے پاری ہو گئے, پھر شام کو عصر کا وقت ہوا. حضرت حسین نے وہاں کربلا کے میدان میں ایک تقریر کی, شیمر اور اس کے ساتھیوں کو آواز دی کہ کہ اے کوفہ والو، میں اپنی مرضی سے نہیں آیا، تم نے مجھے خط لکھ لکھ کر کے بلایا، تم نے وفاداری کا وعدہ کیا. ادھر سے جواب آیا، حسین ہم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا. یہ انسان کتنا غرض مطلبی ہے، وقت کے اوپر جھوٹ بولنے تیار ہو جاتا ہے. جھوٹ بولا کوفہ والوں نے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھا تھا آپ کو بلانے کے واسطے. حضرت حسین وہ ٹھیلا پورا ساتھ لے کر کے آئے تھے، جس میں کوفہ والوں کے 150 خط رکھے ہوئے تھے. حضرت حسین نے وہ ٹھیلا کھولا اور کھول کر کے ان کے سامنے رکھ دیا کہ دیکھو یہ تمہارے خط نہیں ہے، اسی کوفہ کی زمین سے مجھے تم لوگوں نے خط نہیں لکھے تھے. یہ رہا اس کا ثبوت. چنانچہ 9 محرم کا دن بھی گزر گیا اور یہ شمر بدبخت حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر اور سختی کر رہا ہے. اور محرم الحرام کی 10ویں تاریخ کو اسی شمر نے لشکر کی کمان سنبھالی اور ابن زیاد کے لشکر کا وہ پورا دستہ لے کر کے آگے بڑھا اور اس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قافلے کے اوپر حملہ کرنا شروع کر دیا. ایک کے بعد ایک حضرت حسین کے ساتھی جو سب کے سب اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ تھے، حضور کی فیملی کے لوگ تھے، ایک کے بعد ایک شہید ہو کر کے زمین کے اوپر گرنے لگے. سامنے سینکڑوں آدمیوں کا لشکر اور ادھر یہ 72-73 آدمی تھے، کیسے مقابلہ کرتے. اسی لڑائی کے دوران ظہر کی نماز کا وقت ہوا. حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی تیاری کی. میرے مسلمان بھائیو، اندازہ لگاؤ یہ کیسے لوگ تھے کہ دشمن حملہ کر رہا ہے، لڑائی ہو رہی ہے، لیکن نماز کا فریضہ چھوڑتے نہیں ہیں. کا جان خطرے میں، اٹیک ہو رہا ہے، حملے ہو رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود نماز کا وقت ہو گیا، حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے نماز کی تیاری کر لی. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، کا جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے ولی ہوتے، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، وہ اللہ کی ذات کے اوپر ایمان لاتے. الذین یؤمنون بالغیب، بغیر دیکھے ہوئے ایک اللہ پر ایمان لاتے، اللہ کو اپنا معبود مانتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو پابندی کے ساتھ ادا کرتے. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز کو یہ لوگ ادا کرتے. کیسے یہ اللہ کے بندے، نماز کو پابندی سے ادا کرنے والے. آپ نے سنا نا، اور کبھی کبھی شاید آپ بھی نعرہ لگا لیتے ہوں گے، ہم تو اس کو دل سے مانتے ہیں، کا حسین کا دامن نہیں چھوڑیں گے، یہ کہتے ہیں نا. تو میں کہا کرتا ہوں کہ پکڑا کب تھا کہ چھوڑنے کی بات آئے گی. का दामन पकड़ा कब के छोड़ने की बात आएगी। का अल्लाह के नबी के नवासे हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करते थे और हमारी जिंदगियों में नमाज नहीं है। बतलाओ हमने हुसैन का दामन पकड़ा है कि छोड़ा है। ता हजरत हुसैन के नूरानी चेहरे के ऊपर अपने नाना जान की सुन्नत के मुताबिक दाढ़ी हुआ करती थी और हम उसी दाढ़ी पे उस्तुरा चलाते। बतलाओ हमने हुसैन का दामन पकड़ा है या शैतान का दामन पकड़ा है। सोचने का मकाम है। का दस मुहर्रम है, करबला का मैदान है, दुश्मन का हमला हो रहा है और हजरत हुसैन नमाज की तैयारी कर रहे हैं। और आज हुसैन के नाम लेने वाले दस मुहर्रम को एक भी नमाज नहीं पढ़ते, एक नमाज भी अदा नहीं करते। एक मुसलमान शराब बेचने वाला, दूसरे स्टेट की बात है, जहां शराब की दुकानें खुलेआम होती है, उसने बताया मैं इस दीनी मजलिस में बैठा हूं, हजरत मौलाना सैयद अरशद मदनी साहब दामद बरकातहुम तशरीफ लाए थे, उन्होंने सुनाया था कि एक शहर में बहुत बड़े शराब के व्यापारी ने बतलाया कि मुहर्रम के दिनों में जितनी शराब बिकती है वो होली से भी ज्यादा बिकती है। तो होली के दिनों में इतनी शराब नहीं पी जाती जितनी मुसलमान मुहर्रम के दिनों में शराब पीते हैं। अब बतलाओ कि हजरत हुसैन का दामन पकड़ा है कि छोड़ा है। जिस शराब को कुरान ने हराम करार दिया, फरमाया कि इन्नमल खम्र वल मैसिर वल अंसाब वल अजलाम रिजसुम मिन अमल शैतान, बेशक ये शराब, इन्नमल खम्र बेशक ये शराब, वल मैसिर ये जुगार ये जुआ, वल अंसाब वल अजलाम और बुतों के नाम के ऊपर जो मन्नत चढ़ाई जाती थी, रिजसुम मिन अमलिश शैतान, ये तो सब गंदगी है, शैतान के काम है, फजतनी वो, लिहाजा इस गंदे काम से अपने आप को बचाओ, अल्लाह ने इसको हराम किया है। का ये सबक दे रहे, का करबला के मैदान से हजरत हुसैन ने कयामत तक आने वाले मुसलमानों को ये सबक दिया, ये नसीहत दी, जान खतरे में हो, दुश्मन का हमला हो, लेकिन नमाज हमारी न छूटने पावे, हम नमाज को न छोड़ें। इसलिए मेरे दीनी भाइयों, अगर दिल में हजरत हुसैन की मोहब्बत है तो इस मजलिस में बैठ के वादा करो इंशाअल्लाह नमाज की पाबंदी करेंगे। कहो इंशाअल्लाह। कौन सी, जुम्मा से जुम्मा या ईद से ईद वाले? अरे बतलाओ, जुम्मा से जुम्मा या ईद से ईद? अरे बतलाओ, पांच वक्त की, कहो इंशाअल्लाह पांच वक्त की नमाज की पाबंदी करेंगे। जोहर की नमाज जब हो चुकी तो हजरत हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो फुरात नदी की तरफ पानी पीने के लिए तशरीफ ले गए। उस कूफा के शिमर के चमचों ने حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے پانی کو بھی روک دیا تھا. عجیب قدرت کی شان, ایک کے بعد ایک تمام ساتھی شہید ہو گئے. کا وقت وہ آیا کہ معصوم معصوم دودھ پیتے بچوں کو بھی تیر لگ گئے. یہ موقع آیا. اب حضرت حسین مردوں کے اندر اکیلے باقی رہ گئے, اور آپ ظہر کی نماز سے فارغ ہونے کے بعد فرات ندی کی طرف آگے بڑھتے ہیں. ایک ظالم نے حضرت حسین کے سر کے اوپر تلوار ماری, جس کی وجہ سے آپ کا سر مبارک زخمی ہو گیا. لیکن عجیب اللہ نے ہمت اور بہادری عطا فرمائی تھی کہ سر مبارک زخمی ہو گیا, لیکن پھر بھی اسی زخم کے ساتھ میدان کے اندر ہمت سے حضرت حسین کھڑے ہوئے ہیں. ایک ظالم نے تیر چھوڑا اور وہ تیر آ کر کے حضرت حسین کے گلے کے اندر لگا, جس کی وجہ سے گلے کے نیچے سے خون بہنے لگا. عجیب زخم کی حالت ہے, لیکن ابھی بھی کوئی بھی قریب میں آ کر کے قتل کرنے کی ہمت نہیں کر رہا ہے, اس لیے کہ ہر ایک کے دل کے اندر ڈر ہے کہ اگر میرے ہاتھ سے حسین کا قتل ہوا تو کل قیامت کے میدان میں اللہ کے نبی کو کیا منہ بتلاؤں گا, تاکہ اس منہ سے حوض کوثر پر اللہ کے نبی کے پاس پانی پینے کے لیے جاؤں گا. اس لیے کوئی ہمت نہیں کرتا کہ قریب میں آ کر حضرت حسین کو قتل کرے. لیکن ادھر حسین کی بہادری بھی دیکھیے. ایک طرف تمام ساتھیوں کی لاش میدان کے اندر پڑی ہوئی ہے, آنکھ سے دیکھ رہے ہیں, بچوں کی لاش پڑی ہوئی ہے, خاندان کے بھائیوں کی لاشیں پڑی ہوئی ہے, اور سر میں زخم ہے یا گلے کے پاس سے خون نکل رہا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی حضرت حسین پوری بہادری کے ساتھ میدان کے اندر ہے. جب شیمر نے یہ منظر دیکھا کہ کوئی قریب نہیں جاتا, ہر ایک کو ڈر ہے کہ میں اپنی تلوار سے قتل کرنا نہیں چاہتا, بدنام ہونا نہیں چاہتا, تو شیمر نے ایک چالاکی کی, اور اس نے چالاکی یہ کی کہ اس نے اپنے سب ساتھیوں کو یہ آرڈر دیا کہ سب ساتھ میں مل کر کے حضرت حسین کے اوپر ٹوٹ پڑو, ایک ساتھ اٹیک کر دو. اور شیمر نے ایک ساتھ اپنے 10 آدمیوں کو لیا, اور 10 آدمی کو لے کر کے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے قریب پہنچا, اور چاروں طرف سے اس نے حملہ کروایا. کہیں سے نیزہ آ رہا ہے, کہیں سے تلوار کا وار آ رہا ہے, کہیں سے تیر آ رہے ہیں, اور چاروں طرف سے حضرت حسین کے اوپر حملے ہو رہے ہیں. اور اسی حال میں عصر کی نماز سے پہلے پہلے نواسۂ رسول حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ شہید کر دیے گئے. جب آپ کی لاش مبارک زمین کے اوپر گیری ہے تو کسی نے آپ کی لاش مبارک کو دیکھا تو 33 اور 3 زخم نیزے اور بھالے کے لگے ہوئے تھے, اور 34 زخم تلوار کے لگے ہوئے تھے. اندازہ لگاؤ کیسی بہادری کے ساتھ وہاں پر کام کیا ہوگا. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے راستے میں شہید ہو گئے ان کو مرا ہوا مت کہو کہ وہ مر گئے. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جو اللہ کے دین کے خاطر اللہ کے راستے میں جان دے دیوے ان کو شہید مت کہو, بل احیاء ولکن لا تشعرون, اللہ نے ان کو آخرت میں زندگی عطا فرمائی, وہ جنت میں زندہ ہے اور اللہ نے ان کو روحانی زندگی دی ہے. ولکن لا تشعرون, لیکن تم کو ان کی زندگی کی خبر نہیں ہوتی. اس لیے بتلاؤ میرے دینی بھائیوں, حضرت حسین میدان کربلا میں کہو سب شہید ہوئے. حضرت حسین اللہ کے دین کے خاطر میدان کربلا میں شہید. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کے دین کے خاطر شہید. حضرت عثمان ذی النورین مدینہ کی سرزمین کے اوپر اللہ کے دین کے خاطر بتلاؤ شہید. اور حضرت حمزہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان, احد کے میدان میں اللہ کے دین کے خاطر شہید. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ, جن لوگوں نے اللہ کے دین کے خاطر اپنی جان دے دی ان کو مرا ہوا مت کہو, بل احیاء, وہ تو زندہ ہے, ولکن لا تشعرون, لیکن تم کو ان کی زندگی کا پتہ نہیں ہے. حضرت حسین اللہ کے دین کے خاطر وہاں کربلا کے میدان کے اندر شہادت کا جام پی لیتے ہیں. سمجھو کہ اللہ کے یہاں حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک شہادت کا مرتبہ دینا تھا, شہادت کا رتبہ دینا تھا, اور یہی رتبہ ان کو مدینہ سے مکہ لے گیا اور مکہ سے کوفہ لے گیا, اور وہاں جا کر کے اللہ نے ان کو شہادت کا مقام عالی عطا فرمایا. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اسی کربلا کے میدان کے اندر دفن کیا گیا. جن ظالموں نے شیمر نے قتل میں آگے بڑھ بڑھ کے حصہ لیا تھا, اللہ نے ایک ایک کے ساتھ بڑی خطرناک پکڑ کا معاملہ فرمایا. خدا کی پکڑ ایسی ہے کہ اللہ جب پکڑتے ہیں تو کسی کو چھوڑتے نہیں ہیں. عجیب طریقے سے ان کی پکڑ ہوئی. کا لکھا ہے کہ یہی شیمر سن 66 ہجری کے اندر مختار نام کے ایک آدمی نے شیمر کو قتل کروایا, اور ایسا قتل کروایا کہ اس کے بدن کی بوٹی بوٹی کر کے کتوں کو کھلا دیا.
کا اللہ کے نبی کے نواسے کو قتل کیا اس کی سزا شمر نے دنیا میں یہ بھگتی کہ اس کی لاش کے ٹکڑے کیے گئے اور کتوں کو اس کی لاش کھلا دی گئی. کہا یہ تو دنیا کی سزا ہے. کہا ولعذاب الآخرت اکبر, آخرت کا عذاب اس سے بڑا ہوگا جو اللہ کے دین کے مدد کرنے والوں کو تکلیف پہنچاوے, اللہ کے نیک بندوں کو قتل کرے. کہا ایسے لوگوں کو اللہ دنیا میں بھی سزا اور آخرت میں بھی سزا دیتے. کہا ایسی اس کی موت آئی کہ کتے اس کی لاش کو توڑ توڑ کر کے کھا گئے شمر کو. اور یاد رکھو میرے دینی بھائیو, جب کوئی آدمی حکومت اقتدار اور ستہ کے نشے میں آ کر کسی پر ظلم کرتا ہے تو اللہ کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے. دیر ہے خدا کے یہاں اندھیر نہیں ہے. کہ جس آدمی نے حضرت حسین کا سر کاٹ کے گھوڑے پہ لٹکایا تھا, کہ اس کا انجام یہ ہوا کہ وہ بہت خوبصورت آدمی تھا گورا, لیکن تھوڑے دنوں کے اندر اس کا چہرہ ڈامر کی طرح کالا ہو گیا. کسی نے اس کو پوچھا کہ تو کیسے کالا بن گیا, تو اس نے کہا کہ جس دن سے میں نے حضرت حسین کے اوپر حملہ کیا ہے کوئی رات مجھے میٹھی نیند نصیب نہیں ہوئی. کہ رات سوتا ہوں کوئی مجھے پکڑ کے لے جاتا ہے, ایسے ڈراؤنے ڈراؤنے خواب آتے, مجھے کوئی آگ میں ڈالتا ہے. کہ اس کی حالت یہ ہو گئی کہ چند دنوں کے اندر اس کا چہرہ ڈامر کی طرح کالا ہو گیا. کب تک اقتدار ہے, کب تک حکومت ہے؟ کہ ایک آدمی کو ایسا انجام ہوا کہ ایک مرتبہ اس نے خواب میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی. کہ حضور کے ہاتھ میں ایک بوتل تھی, اس بوتل میں خون تھا. کہ یہ حسین کی شہادت کا خون ہے. اس میں سے ایک سلائی اور سرما لگانے کی جو ہوتی ہے, حضور نے اس خون میں سے نکال کر کے اس آدمی کی آنکھ میں لگا دی خوف کی حالت میں. جب وہ آدمی صبح کے اندر بیدار ہوتا ہے تو عجیب تماشا دیکھتا ہے کہ اس کی دونوں آنکھیں اندھی ہو چکی ہے, ہمیشہ کے لیے وہ اندھا ہو گیا. کہ جس نے اللہ کے ولی کو ستایا, نبی کے نواسے کو ستایا, اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں بھی چین سے نہیں بیٹھنے دیا. کہ جو ظالم پانی پینے سے رکاوٹ بن گیا تھا, پانی نہیں پینے دیتا تھا حضرت حسین کو, کہا اس کو عجیب بیماری لگ گئی, پیٹ میں آگ لگتی تھی اس کو, ایسی خطرناک آگ اس کے پیٹ میں لگتی تھی کہ اس کو دودھ پلاتے تھے, ٹھنڈا پانی پلاتے تھے, کافور پلاتے تھے, ستو پلاتے تھے, اور اتنا پلایا کہ پانچ آدمی پی سکے اتنا پلایا, پھر بھی اس کی پیٹ کی آگ نہیں بجھی. اور جب اس نے اپنی کیپیسٹی سے زیادہ پی لیا تو اس کا پیٹ پھٹ گیا اور ساری انتڑی ہوجڑی باہر آ گئی, اور اسی میں تڑپ تڑپ کے وہ مر کے ختم ہو گیا. کہ پانی سے روکا اللہ کے نبی کے نواسے کو, اس کی موت ایسی بری اور ایسی خطرناک آئی. تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون.
آگے ارشاد فرماتے ہیں ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع.
اے ایمان والو ہم تمہارا امتحان لیں گے ہم تمہاری پریکشا لیں گے بشيء من الخوف کچھ ڈر کا ماحول ہوگا والجوع اور کچھ بھوک کا اور تنگی کا ماحول ہوگا وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْتَمَرَاتِ.
کبھی مال میں کمی ہوگی کبھی جان میں کمی ہوگی اور کبھی پھلوں میں کمی ہوگی ہم تمہارا امتحان لیں گے لیکن امتحان میں صبر کر لینا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ.
جو لوگ صبر کرتے ہیں ایسے صبر کرنے والوں کے لیے بڑی خوشخبری ہے.
جو مصیبت پر صبر کرتا ہے تو اس کے لیے بڑی خوشخبری کی بات ہے.
کیسا صبر؟ الذین اذا اصابتهم مصیبہ.
جب ان کو کوئی مصیبت آتی ہے جب کوئی تکلیف آتی ہے تو قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون.
جب مصیبت آوے تو یہ دعا پڑھو اللہ یہ دعا پڑھنے کے لیے ہم کو حکم دیتے.
کون سی دعا؟
انا للہ وانا الیہ راجعون.
انا للہ وانا الیہ راجعون.
جب کسی کا انتقال ہو جائے تو کیا پڑھیں گے؟
انا للہ وانا الیہ راجعون.
جب کوئی بیماری آ جاوے تو یہ دعا پڑھیں گے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون.
جب دکان میں کاروبار میں بزنس میں نقصان ہو جاوے تو زبان سے یہ دعا پڑھیں گے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون.
جب کوئی ٹینشن آ جاوے کوئی مصیبت آ جاوے کوئی تکلیف آ جاوے کوئی غم کی بات آ جاوے تو زبان سے یہ دعا پڑھیں گے کہ انا للہ وانا الیہ راجعون.
ہم اللہ کے ہیں انا للہ.
بتاؤ ہم کس کے؟
ہماری جان کس کی؟
ہمارا مال کس کا؟ ہماری زندگی کس کی؟
ہماری خوشیاں کس کی؟
ہمارے غم کس کے؟
ارے ہماری زندگی کی ہر چیز کس کی؟
ہر چیز اللہ کی. انا للہ
ہم اللہ کے وانا الیہ راجعون.
ہم سب کو ایک نہ ایک دن اللہ کے دربار میں جانا.
کہاں جانا؟
اللہ کے دربار کے اندر.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب کسی کو کوئی مصیبت آوے تو انا للہ پڑھے اللہ اس کو انا للہ پڑھنے کی برکت سے مصیبت کا بہترین ثواب اللہ آخرت میں عطا فرمائیں گے. بلکہ
कोई मुसीबत आके चली गई और कुछ दिनों के बाद वो मुसीबत याद आई तो उस मौके पर भी पढ़ लो इस दुआ को। जब मुसीबत की याद ताजा होती है, गम होता है और आदमी जब इस दुआ को पढ़ता है तो हदीस में कि अल्लाह उसको इतना ही सवाब अता फरमाता है। का जब भी गम हो तो मुसलमान गम के मौके के ऊपर ये दुआ पढ़ता है कि इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। गम आवे तो मुसलमान कपड़ों को फाड़ता नहीं, कपड़ों को चीरता नहीं, सीने के ऊपर हाथ नहीं मारता है ना। बाज़ लोग है ना हजरत हुसैन के गम का ढोंग करते, सिर्फ ढोंग करते, कया हुसैन हम नीचे यूं करके हाथ ले जाके करीब ला के आहिस्ता से छाती के ऊपर लगाए। ये मातम कहलाता है। मातम, मातम का मीनिंग क्या होता है? ये अरबी लफ्ज है, मातम यानी कभी पूरा होने वाला नहीं, ये चलता ही रहता है मातम। वो किसी जमाने के अंदर जब हिंदुस्तान में अंग्रेजों की हुकूमत थी तो लखनऊ में शियों ने मातम का जुलूस निकाला। ये यहूदियों की नस्ल है। जब जुलूस निकला तो मातम कर रहे थे तो एक अंग्रेज अफसर तमाशा देख रहा था, उसने पूछा किसी को कि ये सब रो क्यों रहे। तो किसी ने उस अंग्रेज को जवाब में कहा कि आज मुहर्रम की 10वीं तारीख है और सन 61 हिजरी में करबला के मैदान में हमारे नबी के नवासे हजरत हुसैन रदी अल्लाह ताला अन्हो 55 बरस की उम्र में करबला के मैदान में शहीद हुए थे। का उसके गम के अंदर ये लोग सब रो रहे, छाती कुट रहे। तो वो अंग्रेज अंग्रेज था, उसने टोन मारते हुए यूं कहा कि हजरत हुसैन 61 हिजरी में शहीद हुए थे, क्या लखनऊ में खबर आज पहुंची है? यानी कि 1300 बरस के बाद लखनऊ खबर आई, यानी एक टोन था उसकी तरफ से। का ये कोई इस्लामी तरीका नहीं। का जब किसी के गम की खबर सुनो तो कुरान ने हमको ताकीद की कि ये दुआ पढ़ो, अल्लज़ीन इज़ा असाबतहुम मुसीबा, जब कोई मुसीबत आवे तो अपनी जुबान से ये दुआ पढ़ो कि इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। का कपड़े फाड़ना, बदन के ऊपर मुक्के लगाना और नाचना और कूदना, ये अल्लाह के नबी का तरीका नहीं है, ये नबी का तरीका नहीं, ये हजरत हुसैन का तरीका नहीं, ये दुश्मनों का तरीका है। वो बुखारी शरीफ के हदीस में एक जगह पर अजीब वाकया है कि हज के जमाने में एक आदमी ने हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा को मसला पूछा, सहाबी को, कि ये मच्छर जो मारते हैं, मच्छर तो उसका खून लगता है कपड़े और बदन के ऊपर, वो पाक है कि नापाक है? तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने पूछा कि तुम कहां से आए हो हज करने? तो उसने कहा कि मैं कूफा से हज करने के लिए आया हूं। तो हजरत अब्दुल्ला इब्ने उमर रजी अल्लाह ताला अन्हुमा फरमाने लगे, लोगों सुनो, ये कूफा का आदमी अल्लाह के नबी के नवासे को कत्ल करने वाले और एक मच्छर के खून का मसला पूछने आए। तो हुसैन को कत्ल किया वो पूछने की तौफीक नहीं हुई और आज एक मच्छर के खून का मसला पूछने के लिए आए। तो आज हमारा हाल यही हो गया کہ وہ تو کربلا کے میدان کے اندر پیاسے رہ کر کے پیاس کی حالت کے اندر جان دے دے گے اور شہید ہو جاوے اور آج ہم ان کے نام کے اوپر شربت پیں. بتاؤ یہ حسین پر محبت ہے یا ظلم ہے؟ کیا حضرت حسین پیاس سے جان دے رہے ہیں اور مسلمان ان کے نام کے اوپر شربت کی سبیل لگا رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ کام حضرت حسین کی محبت کا نہیں ہے. کہ وہ تو دشمنوں کے سامنے نماز پڑھتے پڑھتے دنیا سے چلے جاوے اور مسلمان محرم کے دن ناچے کودے طوفان مچاوے. کہ یہ کسی سنی مسلمان کا کام نہیں ہو سکتا.
نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، حسین کا دامن، حسین کا دامن.
لیکن پکڑ کے مت چھوڑنا، پہلے پکڑ لو پھر مت چھوڑنا. اب تک تو ہم نے پکڑا ہی نہیں ہے. کا یہ شان ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور دیکھو بڑی ذمہ داری سے ایک بات بتلاتا چلو میں آپ کو. میں الحمدللہ بہت اعتدال سے بات کرنے کے اندر مانتا ہوں. اس امت کی خوبی اللہ نے قرآن میں بتلا دی. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا. یہ امت معتدل امت ہے، نیوٹرل امت ہے، درمیان میں چلنے والی امت ہے. ایک صحیح بات میں آپ کو بتلاؤں، یہ تعزیہ بنانا حضرت حسین کے نام پر شربت پینا، حضرت حسین کے نام کے اوپر ناچنا اور کودنا، بہت ذمہ داری سے کہتا ہوں یہ کوئی سنی مسلمان کا کام نہیں ہے. یہ ایسے لوگوں کا کام ہے جو یہودیوں کی اولاد ہے، اسلام دشمنوں کی اولاد ہے. اور یہ بات میں نہیں کہتا، میں پورے ذمہ داری اور ریفرنس اور حوالوں کے ساتھ کہتا ہوں. جن کو کہتے ہیں امام اہل سنت، حضرت مولانا احمد رضا خان بریلوی، اعلی حضرت جن کو کہا جاتا ہے، انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ محرم کے تعزیے بنانا حرام کام ہے. اپنی بات نہیں کہہ رہا ہوں، اس لیے میں کہہ رہا ہوں کوئی سنی مسلمان، میں الحمدللہ سنی ہوں اور اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ سنیت کے اوپر ہمیں موت عطا فرما، قیامت کے دن سنیوں کی جماعت میں اللہ ہمیں شامل فرما. میں حوالہ دے رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہ امام اہل سنت جن کو کہتے ہیں، اعلی حضرت جن کو کہتے ہیں، مولانا احمد رضا خان بریلوی نے یہ بات لکھی ہے. تعزیہ بنانا اور شربت پلانا، ناچنا کودنا کا یہ شیعوں کا طریقہ ہے، کوئی سنی مسلمان یہ کام نہیں کر سکتا. اور سب سے پہلے 801 ہجری میں، 801 ہجری کے اندر تیمور لنگ نے تعزیہ بنوایا تھا. وہ شیعہ تھا، تیمور لنگ پیر سے لنگڑا تھا اور چونکہ وہ بادشاہ تھا، اس نے سب سے پہلے تعزیہ بنوایا تھا. تو جن لوگوں کے دلوں میں حضرت ابو بکر سے دشمنی ہے، حضرت عمر سے دشمنی ہے، یہ تعزیہ بنانا ان لوگوں کا کام ہے. اس لیے میرے دینی بھائیوں، حضرت حسین کی محبت سر آنکھوں کے اوپر. کل میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی نا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ الحسین منی وانا من حسین. اللہ کے نبی کہو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں.
الحسین منی وانا من حسین. ایک جگہ ارشاد فرمایا ہما ریحانتا یمن الدنیا، حسن اور حسین تو میرے پھول ہیں، میری خوشبو ہے، اور اللہ سے دعا کر رہے کہ اے اللہ میں حسن اور حسین سے محبت کرتا ہوں، تو بھی حسن اور حسین سے محبت فرما. اور جو انسان حسن حسین سے محبت کرے اے اللہ تو بھی ان سے محبت کا معاملہ فرما. تو حضرت حسین کی محبت سر آنکھوں کے اوپر، لیکن یہ بات بھی یاد رکھ لو کہ حضرت حسین کی محبت کے اندر اس طرح کے خرافات کرنا یہ ہمارے ایمان کے خلاف کام ہے. اللہ ہمیں ایسی خرافات اور بدعات سے بچنے کی توفیق عطا فرما. حضرت حسین سے سچی محبت کا تقاضا یہ ہم عدل و انصاف والے بنے، انصاف پسند بنے. اور جیسے انہوں نے نماز قائم رکھی آخری دم تک، اللہ ہمیں نمازوں کے ساتھ ایسی محبت کا جذبہ عطا فرمائے، ایسی وابستگی عطا فرمائے. یہی محبت کل قیامت کے میدان کے اندر انشاءاللہ ہمارے لیے جنت میں جانے کا ذریعہ بن جائے گی. یاد رکھ لو، اگر صحیح دل سے صحیح عقیدت سے حضرت حسن اور حسین سے محبت کریں گے تو انشاءاللہ ان کی محبت اللہ کے یہاں ہمارے لیے مغفرت کا، نجات کا ذریعہ بن جائے گی. اللہ کی ذات سے ہمیں امید ہے، اللہ ایسے پاک لوگوں کی جماعت میں ہمیں شامل فرمائے، اللہ ان کے گروہ کے اندر ہمارا حشر نشر فرمائے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تمام کے تمام ستاروں کی طرح ہے. اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ تمام کے تمام ستاروں کی طرح ہے. فبأيهم اقتديتم اهتديتم، کسی کا بھی دامن پکڑ لو گے، کسی کے بھی پیروی کرو گے، اللہ تمہیں ہدایت کی دولت سے مالا مال کر دیں گے. اگر ہدایت چاہیے تو آؤ میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے نبی کے صحابہ کے دامن کو مضبوطی سے پکڑ لو. یہ چیز انسان کو ہدایت پر رکھنے والی ہے، اصحابی کالنجوم، میرے صحابہ آسمان میں چمکنے والے ستاروں کی طرح ہے. فبأيهم اقتديتم اهتديتم، کسی کا بھی دامن پکڑو گے تم لوگ ہدایت پالو گے. اللہ ہمیں سنت سے محبت عطا فرمائے. میرے بزرگوں، کل قیامت کے دن حوض کوثر ہوگا اور قیامت کے میدان میں پیاس لگی ہوگی، اور اس قیامت کی پیاس کے اندر کوئی پانی نہیں ہوگا، ایک پانی ہوگا جسے حوض کوثر کہا جاتا ہے. حوض کوثر کے اوپر پانی پینے کے لیے جائیں گے تو وہاں میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت کے سونے اور چاندی کے پیالوں سے پانی پلا رہے ہوں گے، اور جنت کی نہروں میں سے ٹھنڈا میٹھا پانی آ رہا ہوگا. فرمایا کہ انا آتینا کل کوثر، اے نبی ہم نے آپ کو حوض کوثر عطا فرمایا ہے. وہاں لوگ پانی پینے کے لیے جائیں گے اور اس پانی کے اوپر کمال یہ ہوگا کہ سب سے بڑی خوبی کا جنت کا پانی ہے، جنت کے پیالے ہیں، لیکن سب سے بڑی خوبی کی بات یہ ہوگی کہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نورانی ہاتھوں سے پانی پلا رہے ہوں گے. کل لوگ پانی پینے جائیں گے تو بہت سے لوگ لائن میں کھڑے ہوں گے, فرشتے آ کے دھکے مار کے نکالیں گے, کہیں گے سو کر نکل جاؤ یہاں سے, نکل جاؤ یہاں سے, تم پانی پینے کے حقدار نہیں ہو. اس لیے کہ نبی کے دنیا سے چلے جانے کے بعد تم نے دین کے اندر نئی نئی بدعتوں کو پیدا کر دیا تھا. جس نے سنت چھوڑی, اللہ کے نبی کا پاک طریقہ چھوڑا اور کوئی بھی نیا طریقہ بدعت کا اپنایا, وہ قیامت کے دن حضور کے ہاتھوں حوض کوثر سے محروم کر دیا جائے گا, دھکے مار کے اس کو نکال دیا جائے گا. الحمدللہ ہم جس مسلک کے اوپر ہیں, ہمارے اکابرین, ہمارے اسلاف, تمام اکابرین دیوبند اور ہمارا سلسلے چشتیہ, میں خود الحمدللہ چشتی سلسلے سے تعلق رکھتا ہوں. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ تعالی علیہ میرے روحانی سلسلے کے بزرگ ہیں. میرا جو سلسلہ حضور تک پہنچتا ہے اس میں حضرت خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ بھی ہے. الحمدللہ ہم چشتی ہیں اور خواجہ علاء الدین صابر کلیری رحمت اللہ علیہ ان کے سلسلے سے ہم صابری کہلاتے ہیں. اللہ کا کرم ہے, فضل ہے کہ اس نے چشتی سلسلے میں, صابری سلسلے میں ہم کو پکا سنی مسلمان بنایا ہے. یہ اللہ کا میرے اوپر کرم ہے اور ہم اللہ سے دعا کرتے کہ ہمارے اسلاف, ہمارے باپ دادا حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم صاحب نانوتوی رحمت اللہ علیہ, حجت الاسلام حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ اور حضرت شیخ الاسلام مولانا سید حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ, حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی تھانوی رحمت اللہ علیہ, یہ میرے وہ اسلاف اور اکابر ہیں کہ مجھے ان کے نقش قدم کے اوپر چلنے میں نجات کی امید ہے. ایک آدمی نے خواب میں دیکھا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے کہ کل قیامت کے دن مولوی رشید احمد ایک بہت بڑی جماعت کو لے کر کے جنت میں داخل ہوں گے. ہمیں اللہ سے امید ہے کہ اللہ اس جماعت کے اندر ہمیں بھی انشاءاللہ جنت کا داخلہ عطا فرمائے, اللہ ہمیں کامل مکمل سنی بنا دے, سنت پر زندگی عطا فرمائے اور سنت والی زندگی کے اوپر اللہ ہمیں موت عطا فرمائے, اور قیامت کے دن اللہ سنیوں کی جماعت کے اندر ہمارا حشر نشر فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.
نعرہ تکبیر دنیا کا دامن بدعتوں کو چھوڑ دیں گے
انشاءاللہ. درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إله العالمين. اے اللہ تمام شہداء کربلا کی قبروں کو نور سے منور فرما دے. اے اللہ ان کے درجات کو جنت الفردوس میں بلند فرما دے. اے اللہ حضرت حسن حسین سے ہمیں پکی محبت عطا فرما, تمام اہل بیت سے محبت عطا فرما, تمام صحابہ کرام سے محبت عطا فرما, تمام اولیاء اللہ سے محبت عطا فرما. اے اللہ اولیاء اللہ کے پاکیزہ نقش قدم پر چلنے والا ہمیں بنا دے. اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سنتوں کے اوپر ہمیں عمل کرنے والا بنا دے. اے اللہ تو ہم سب کو برکت والی حلال روزی روٹی عطا فرما, تمام بیماروں کو شفا عطا فرما. اے اللہ پانچ وقت کی نماز کی پابندی عطا فرما. اے اللہ جیسے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی چہرے کے اوپر اے اللہ داڑھی تھی, تمام مسلمانوں کو داڑھی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ کے نورانی چہرے کے اوپر داڑھی تھی, اے اللہ تمام مسلمانوں کو داڑھی کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جس طرح جنت کی عورتوں کی سردار حضرت فاطمۃ الزہرا حضرت حسن اور حسین کی اماں اے اللہ پردہ کرتی تھی, برقع پہنتی تھی, اے اللہ تمام مسلمان عورتوں کو پردے کی توفیق عطا فرما دے. اے اللہ ہم سب کو ہر حرام کام سے بچنے والا بنا دے, شراب سے حفاظت فرما, جگار سے حفاظت فرما, آپس کے لڑائی جھگڑوں سے حفاظت فرما, فساد اور دنگے سے حفاظت فرما. اے اللہ امن و امان کا ماحول قائم فرما. اے اللہ ہماری اس ملک میں امن سکون چین بھائی چارہ قائم فرما, ہر قسم کے فتن و فساد سے اے اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما. اے اللہ جو لوگ اس ملک کے امن اور شانتی کو برباد کرنا چاہتے ہیں اے اللہ ایسے ظالموں سے ملک کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ایسے لوگوں کی شرارتوں سے ہمارے ملک کی حفاظت فرما لے. اے اللہ ہماری تمام جائز مرادوں کو پورا فرما دے, جائز حاجتوں کو پورا فرما دے, زندگی میں بار بار مکہ اور مدینہ کی حاضری عطا فرما دے. اے اللہ تو ہم سب کو مدینہ پاک کی موت عطا فرما, بقیع میں دفن ہونا نصیب فرما, ہماری عمروں میں برکت عطا فرما, عافیت اور سلامتی عطا فرما, عزت اور راحت عطا فرما, آپس میں جوڑ اور محبت عطا فرما. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھلائیاں مانگی اے اللہ ہمیں اور پوری امت کو نصیب فرما. حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن شرور سے پناہ چاہی اے اللہ ہماری اور پوری امت کی حفاظت فرما. اے اللہ کل اور آج دونوں دن کے اس اجلاس کو بے انتہا قبول فرما لے. اے اللہ یہ تیرے بندے اور بندیاں رات کے آرام کو قربان کر کے محض تیرے دین کے خاطر اس ٹھنڈی کی رات میں یہاں آئے, اے اللہ ان کے آنے کو قبول فرما لے, تیری رضا کا ذریعہ بنا دے, جنت کا ذریعہ بنا دے. اے اللہ جہنم سے حفاظت فرما لے, قبر کے عذاب سے حفاظت فرما لے, بری موت سے حفاظت فرما لے, اپنے اپنے وقت پر ایمان پر موت عطا فرما لے. اے اللہ جن بھائیوں نے ان دونوں دن کے اجلاس کے لیے جس لائن سے محنت کی اے اللہ ان تمام کی محنت کو بے انتہا قبول فرما, دوسری جگہوں سے آنے والوں کو بھی قبول فرما. اے اللہ ہمارے دل کے اندر کامل تقویٰ پیدا فرما, ایمان کامل یقین کامل پیدا فرما دے, عافیت سلامتی ستاری عطا فرما دے. وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون.